رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہاں.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ. قویت سنت الاعتکاف. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا ہے، تو کیا قبر کے لیے میں نماز اور قرآن کی تلاوت کی دعا کی جا سکتی ہے؟
ثابت تو ثابت بنانی تابعی بزرگ تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کی یہ دعا بیان ہوئی روایتوں میں، دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو کسی کو اجازت دے قبر میں تلاوت قرآن کی تو مجھے اجازت دینا. پھر یہ کیا ایسا ہوا کہ آپ کی تدفین کے دوران وہ پتھر وغیرہ اینٹ گر پڑی اور دیکھا تو وہ قبر کشادہ ہوئی تھی اور آپ قرآن کریم پڑھ رہے تھے. اور بھی اس طرح کے واقعات ان کے ہیں اور بزرگوں کے بھی ہیں، سورۃ الملک پڑھے جانے کے واقعات بھی ہیں. اہل عادی میں سے نہیں آئے گا، کیونکہ اولیاء کرام کا دعا مانگنا عوام کا دعا مانگنا
بظاہر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف ایک عبادت وہ نہیں، یہ وہ عبادت نہیں ہوگی جس پر کوئی جزا ملے گی. تو نعمت ہے تو نعمت کا یہ قبر میں سوال کرنے میں بظاہر حرج نظر نہیں آتا کوئی اس کے اندر.
انبیاء کرام علیہ السلام خاصا ہے نا، ان کا اس پاک پہ بھی ہے
دعا مانگے،
مطلب محال عادی کی بات صورتیں ایسی کہ اولیاء کرام اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تاہم جو آپ فرمائے وہی ہوگا انشاءاللہ.
بظاہر تو کوئی اس میں حرج نظر نہیں آ رہا کہ وہ دعا اس طرح کی کرنے میں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد سامع ذات تاری راول پنڈی چکلال اسکیم تھری سے عرض کر رہا ہوں. پیارے میرے اہل سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو 12-13 سال کا لڑکا جسے نماز جنازہ بھی پڑھانے آتی ہو اور میت کو غسل دینا بھی آتا ہو، تو وہ یہ دونوں کام کر سکتا ہے؟ یعنی کہ میت کو غسل دے سکتا ہے اور نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے اور دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مفتی حسان صاحب جیسا حافظ قرآن بنائے اور عالم دین بنائے.
نابالغ کی نماز تو پڑھا سکتا ہے، جیسے اذان کو سمجھتا ہے بچہ اور درست دے سکتا ہے اذان، تو نابالغ اذان دے سکتا ہے. ذبحہ کو سمجھ سکتا ہے، نابالغ سمجھتا ہے ذبحہ درست کر سکتا ہے تو ذبحہ بھی کر سکتا ہے. شرعی طور پر جو ذبح کا طریقہ اس کو پتا ہے نابالغ تو کر سکتا ہے. نابالغ یا کافر نے نہلا دیا، غسل ادا ہو گیا.
اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد 6 صفحہ 388 پر یہ تفصیل بیان کی ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ نماز جنازہ کا فرض ادا ہو جائے گا، یعنی سب کی طرف سے کفایت کر جائے گی. اگر اس نے پڑھ لی تو اس کے پیچھے پڑھنے والوں کے پیچھے اگرچہ نہ ہو جو اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں بالغ، لیکن بہرحال اس کے پڑھنے کی وجہ سے نماز جنازہ کا فرض ثابت ہو جائے گا.
یہ مسلسل دیکھا جاتا ہے کہ آپ بھی باہر شریعت اٹھاتے ہیں، مفتی حسان صاحب باہر شریعت لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر آپ اسے دیکھیں تو کوئی یہ نہیں کہے گا یار یہ نہ قرآن سے جواب دے رہے ہیں نہ یہ حدیث سے جواب دے رہے ہیں، یہ کوئی باہر شریعت کتاب ہے جو نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، اور جواب تو قرآن و حدیث سے دینے چاہیے تھے، یہ باہر شریعت سے جواب دیتے ہیں، تو یہ باہر شریعت اسی کون سی کتاب ہے کہ جسے یہ جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور حرام حلال کے سارے احکام یہ باہر شریعت سے بیان کرتے ہیں، جبکہ حرام حلال کے تو سارے مسائل قرآن و حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، تو باہر شریعت سے کیا ثابت کرتے ہیں؟ تو ان کو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ یہ ذہنوں میں یہ سوال بھائی قرآن سے بات کرو حدیث سے بات کرو، یہ باہر شریعت سے بات کرتے ہیں.
وہ ایک چٹکلا یاد آیا، ایک بوڑھی خاتون کسی عالم کے پاس حاضر ہوئی اور مسئلہ دریافت کیا، تو عالم صاحب نے فرمایا کہ میں قرآن سے جواب دوں امام شافعی فقہ سے آپ کو جواب دوں جو امام شافعی نے فرمایا. بوڑھیا نے کہا امام شافعی نے جو فرمایا وہ مجھے بتاؤ، کیونکہ وہ قرآن کو جو امام شافعی نے سمجھا ہے نا وہ آپ نے نہیں سمجھا، تو اس لیے وہ قرآن سے مجھے امام شافعی سمجھائیں گے کہ مسئلہ یہ ہے. تو قرآن کریم میں تبیان کل شے، یہ ہر شے کا اس میں بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے تو قرآن میں موجود ہے، تو اس کو کھول کر بیان کیا حدیثوں نے، پھر حدیثوں کو سمجھایا علماء کرام نے، ورنہ حدیثوں میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اب اپنے طور پر جو سمجھنے جاتے ہیں نا تو پھر جو سمجھتے جو سنتے ہیں نا وہ اس کو سمجھتے کہ میں سمجھ گیا ہوں، پھر اس کو عمل کرتے ہیں. تو ایسوں کے لیے کسی نے یہ چٹکلا بیان کیا تھا، ایک شخص اپنے ساتھ کتا رکھ کر یا باندھ کر نماز پڑھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ بولا کیوں نماز میں قلب کو حاضر رکھنا چاہیے، میں نے مولانا سے سنا ایک بیان میں حدیث میں، تو آ کے تم اس نے اصل قلب سمجھا تھا، ڈنڈی والے کاپ سے قلب، اس کے معنی واقع ہوتے ہیں کتا، اصل وہ مولانا نے فرمایا تھا قلب قاف دو نقطے والا قاف، تو دو نقطے والے قاف کا قلب یعنی دل، اور ڈنڈی والے کاف سے قلب مانے کتا، تو وہ سمجھا الٹا تھا، تو اس لیے وہ اس کو مطلب یعنی کتا اس نے رکھ لیا، دل یعنی خوشو خزو کے لیے مولانا نے فرمایا تھا. تو بہت ساری بے شمار باتیں ایسی ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ قرآن مجید پڑھ کر حدیثیں پڑھ کر ہم نہیں سمجھ سکتے، ایک حدیث کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، ایک آیت کے کئی کئی مطلب یعنی کہ مفہوم ہوتے ہیں، اور بہت میں نے اس میں بعض باتیں بلکہ اکثر باتیں ایسی ہوتی ہیں ناسخ و منسوخ کا علم اپنی جگہ پر ہے، تو اس طرح مطلب ہے ہر ایک سمجھ نہیں سکتا کہ اس کو کون سی آیت ناسخ ہے، یعنی پہلے ایک حکم نازل ہوا پھر اس کے بعد دوسرا حکم نازل ہوا اور اس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، وہ آیتیں بھی قرآن مجید میں موجود ہوتی ہیں، اور اس میں تفسیر میں لکھا ہوتا ہے کہ پہلے اس پر عمل کرنا واجب تھا اب مستحب ہے، اس کی شروعات میں لکھا ہوتا ہے، یہ جو پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا، تو یہ ساری تحقیقات علماء کرتے ہیں. اب اگر اس کی کوئی ضد کرے نا تو نماز کا طریقہ قرآن میں کوئی نہیں بتا سکتا، حدیث میں بیان کردہ طریقہ وہ بھی بعض اوقات اس طرح کا یعنی کہ وہ اجمالاً یا اس طرح کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو جب تک عالم سب نہیں سمجھیں گے نا تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے وہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کو ہر آدمی سمجھ سکے، سوال ہی نہیں ہے کہ ہر آدمی قرآن و حدیث کو سمجھ سکے، یعنی کہ یہی نہیں پتا کہ حدیث کی کتابیں کتنی ہیں، اچھا پھر حدیث کی اقسام کتنی ہے یہ نہیں پتا ہوتا، کون کون سی ہے یہ نہیں پتا ہوتا، سب کے سب سے زیادہ مسترد کون سی روایت مانی جاتی ہے، عقائد میں کون سی روایتیں لینی ہوتی ہیں، حرام حلال میں کون سی روایتیں لینی ہوتی ہیں، مستحبات میں کون سی روایتیں ہیں، مطلب یہ کہ بہت ساری اقسام حدیث ہوں گی، تو یہ یقین مانے کہ ہر آدمی کا کام ہی نہیں ہے، تو یہ علماء کا خدا کی قسم ہم پر احسان ہے کہ ہم کو قرآن و حدیث انہوں نے سمجھا اور ہمارے سمجھنے کے لیے آسان انداز میں لکھ کر دے دیا، ہم نے کھولا ہم نے آپ کو بتا دیا. اب یہی مسئلہ یعنی کہ ہم ڈھونڈنے کہاں بیٹھیں گے کہ بھائی نابالغ نے نہلایا تو بھی ہو جائے گا، کافر نے نہلایا غسل میت کو دیا تب بھی کام چل جائے گا، یہ آپ بتائیے کس آیت کا ترجمہ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ مسئلہ غلط ہو گیا، تو پھر یہ کہ آپ کو جو جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا وہ غلط ہوتا چلا جائے گا، تو ہم یہ سارے مسائل کو غلط نہیں سمجھ سکتے، ہم آپ کو غلط کہہ دیں گے، یہ آسان ہے ہمارے لیے، اس لیے علماء کی محتاجی تو رہے گی، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔
یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے کہ پھر جو قرآن کو یوں اپنے طور پر سمجھتے ہیں نا، بزرگوں کو، علماء کو، اکابرین کو آگے پیچھے کر کے جو اپنے طور پر سمجھتے، تو پھر وہ قلب کو قلب بھی سمجھیں گے، کتا ساتھ رکھ کے پھر نماز پڑھیں گے اور بولیں گے میں قرآن سے ثابت کر کے دوں گا، تو پھر سمجھ لینے کہ وہ کس طرح ثابت کرے گا، وہ نقطے کو ڈنڈی بنا دے گا، ڈنڈی کو نقطے بنا دے گا۔ تو ہمیں اپنے بزرگوں کے پیچھے چلنے میں ہی عافیت عافیت اور عافیت ہے انشاءاللہ۔
میرا یہ سوال ہے کہ میں قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھ کر کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟
قبرستان میں تو مطلب وہاں بیٹھ کر تلاوت بھی کر سکتے ہیں، یاسین شریف پڑھ سکتے ہیں، قل ھو اللہ شریف 11 مرتبہ اگر کوئی قبرستان میں پڑھے اور سارے قبرستان والوں کو ایصال ثواب کرے تو سب کو 11 مرتبہ قل ھو اللہ کا ثواب ملے گا، اور ان ساروں کے مجموعے کے برابر، ٹوٹل کے برابر اس پڑھ کر ایصال ثواب کرنے والے کو ملے گا۔ تو مختلف اور بھی صورتوں کا بیان ہے قبرستان میں پڑھنے اور ایصال ثواب کے لیے، درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کریں، جو پڑھ کر ایصال ثواب کریں، غور و فکر کرے آدمی وہاں جا کر اپنی موت کو یاد کرے، پڑھنے کے دوران اپنی موت کا یاد آنا دشوار ہوتا ہے، تو یوں بھی ہے کہ کچھ دیر مراقبہ کرے، مراقبہ یعنی کہ یہ مراقبے جو مشہور ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، یعنی کہ خاموشی سے بغیر ہلے جلے ساری سوچیں نکال کر ایک مخصوص سوچ پر مطلب یعنی کہ لگ جائے، اپنی موت کا سوچتا رہے کہ اس طرح نظام یوں ہوگا، فرشتوں کی تشریف آوری ہوگی، یوں ہوگا، اور پھر غسل میت، اور اس طرح اپنے طور پر ہی اپنے لیے کہ میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے، یہ بھی ایک طرح کا مراقبہ ہی ہے، کہ اور کوئی مطلب یعنی کہ کسی طرف توجہ نہ ہو، یہ بہت فضیلت ہے اس کی، غور و فکر کرنے کی۔ سال مختلف روایتیں برس سوا برس کی عبادتوں کا ثواب اس میں ذکر کیا گیا ہے، غور کریں، اس غور و فکر کا یہ بھی عبادت ہے، اس کا بھی سال ثواب ہو سکتا ہے۔
میرا امیر اہل سنت کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ قرآن پاک پر دیکھ کر اس کی لائنوں پر بسم اللہ شریف کا ختم کرنا کیسا، اور دوسرا سوال یہ عرض تھا کہ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے سے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اگر ایک شخص نماز آگے پڑھ رہا ہے تو دوسرا پیچھے سے بتا رہا ہے اس کو، کیا اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی؟
وہ قرآن کریم پر بازو انگلی رکھ کر ایک ایک سطر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو یہ تلاوت قرآن نہیں ہے، نہ ختم قرآن کا ثواب ملے گا، تاہم اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کو روکا بھی نہ جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے جو فضائل ہیں وہ اس کو حاصل ہوں گے، اور ایسے کو سیکھنا چاہیے، سیکھنا ضروری ہے، لیکن اس کی حوصلہ شکنی بھی نہ کی جائے کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، بسم اللہ پڑھ رہا ہے، وہ نہ پڑھنے سے تو پڑھنا اچھا تھا، لیکن یہی بات ہے کہ اس کو تلاوت نہ سمجھے، سیکھے۔ اور مزید اب پیچھے سے اگر کوئی بتاتا جاتا ہے اور یہ پڑھتا جاتا ہے تو اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتے، ہے نا، لقوا دے رہا ہوں۔
لیکن اگر امام آ کے غلطی کرتا ہے اور پیچھے سے کوئی بتاتا ہے تو اس بتانے میں تو مسئلہ نہیں ہوتا؟
اب وہ غلطی کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے، اب وہ املا کرا رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، کہ وہ بولتا جاتا ہے، یہ پڑھتا جاتا ہے، یہ لقمہ نہیں ہے۔
اصل میں ان کو یہ وہ اشکال ہو رہا تھا کہ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا یہ تو نماز کو فاسد کر دیتا ہے، بعض اوقات امام کے پیچھے کھڑا ہوا شخص بھی تو بتا رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی تو امام کو بتاتا ہے، تو اس میں
تراویح میں
جی
ہاں، تو وہ جب غلطی امام نے کی اور اس نے درست بتایا یہ تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ کوئی بتاتا جائے اور یہ سن سن کے اس کو پڑھتا جائے، یہ تو صورت صحیح نہیں ہے، غلط ہے، اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتے، دیکھ کر پڑھنے کے تعلق سے نماز نہیں ہوگی اس طرح۔
جی صحیح، یعنی اس سے اگر نظر پڑی ایک الگ چیز ہے، لیکن باقاعدہ اس کو حاصل کر کے اسی کی وجہ سے پڑھ رہا ہے تو پھر اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی.
نظر پڑھ رہی ہے اور اپنے حفظ پر اپنی یاد پر پڑھ رہا ہے تب نہیں ٹوٹے گی نماز.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
سوشل میڈیا سے ذریعے سوالات ملے ہیں. رفاقت علی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں منہ میں دوائی لگانے کا کیا حکم ہے؟
منہ میں دوائی لگانے میں پورا پورا امکان ہے کہ اس کا اجزاء جو ہے یہ حلق سے نیچے نہ لگائے منہ میں دوا.
صدام کہتے ہیں کہ میں گارمنٹس کی پانچ میری گارمنٹس کی پانچ دکانیں ہیں, اب ان پر رکھے مال تجارت کی زکات ادا کرنے کا کوئی آسان طریقہ بیان کر دیں.
جس طرح سال کے آخر میں کلوزنگ کرتے ہیں اور سارے مال کا حساب لگاتے ہیں, کاروبار کا حساب لگاتے ہیں, تو اسی طرح کی اس کا بھی حساب لگانا پڑے گا کہ کتنا ان پانچوں دکانوں میں بیچنے کا مال رکھا ہوا ہے. تو جتنا مال ہوگا پھر اسی کی پر جتنی بھی اس کی رقم بندی ہوگی, اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہوگی, تو اس کا 2.5% دینا ہوگا.
دیکھیے دنیا میں دکاندار ہے نا اسٹاک ٹیکنگ کرتے ہیں, ہر سال اسٹاک ٹیکنگ کرتے ہیں, کوئی سال میں دو دفعہ اسٹاک ٹیکنگ کرتے ہیں, یعنی اسٹاک بناتے ہیں. اب اسٹاک ٹیکنگ کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کی دکان کا رکھا ہوا مال اور اس کی ویلیو آ جائے, کیونکہ آپ اسٹاک ٹیکنگ کرتے ہی اتنے ہیں اس لیے کہ مال بچا کتنا ہے, اس کی ویلیو کتنی ہے, نفع ہوا کا نقصان ہوا. بیلنس شیٹ تو ود آؤٹ اسٹاک ٹیکنگ آپ کی بیلنس شیٹ بھی تیار نہیں ہو سکے گی. اس طرح انکم اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ بھی اگر آپ بنانے بیٹھیں گے تو آپ کو اسٹاک ٹیکنگ ضروری ہوگا, بیلنس ہر طرح کا آپ کو اس میں لانا پڑے گا, تب جا کر آپ کریں گے. تو ان شاء اللہ اسٹاک ٹیکنگ کی طرف بھی جائیں گے تو آپ کے سامنے صورت حال آ جائے گی کہ آپ کی دکان میں ٹوٹل مال ہے کتنا اور اس کی ٹوٹل کاسٹ یا پرائس کتنی ہے. شاہ نواز نظامی, ساس کا داماد کے ساتھ عمرے پہ جانا کیسا؟
فتنے والی صورت میں وہ الگ ہے کہ مطلب بطور محرم, اصل عمرے یہ عوام ابھی تک یہی کئی بار ہم نے وضاحت کی ہے, حج اور عمرے سے محرم کا تعلق نہیں ہے, یہ محرم کی ضرورت سفر میں ہے. اب کوئی عورت رہتی مکہ شریف میں تو اس کو محرم کیا ضرورت ہے حج کے لیے یا عمرے کے لیے, یہ شرعی سفر ہے نہیں وہاں. تو یہ محرم کی ضرورت پڑتی ہے سفر کے لیے, چاہے وہ دنیاوی سفر ہو یا حج عمرے کا سفر ہو. اگر جیسے کراچی سے جائیں گے تو وہ تو شرعی سفر ہی ہے مکہ مدینہ, تو یہاں سے اگر وہ داماد کے ساتھ جاتی ہے, داماد جو ہے قابل اطمینان ہے, محرم کوئی سا بھی ہو قابل اطمینان ہونا ضروری ہے. اگر پگلا ہے پاگل ہے محرم ہے بھلے 40 سال کا ہے اس کے ساتھ نہیں کرے گی سفر. اسی طرح نہ سمجھ بچہ ہے محرم ہے اس کے ساتھ بھی سفر نہیں کر سکتی. سمجھدار اور قابل اطمینان محرم ہو, یا بددیانت خائن ہے اور فاجر شخص ہے تو اس کے ساتھ بھی اجازت نہیں ہے, چاہے محرم ہے وہ سگا بیٹا ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں اعتماد نہیں کیا جائے گا.
ملک عرفان کہتے ہیں کیا حالت احرام میں بال گرنے سے دم واجب ہو جاتا ہے؟
خود بخود بال گرے تو چاہے پورے بدن کے گر گئے کچھ بھی نہیں ہے, ہاتھ لگانے سے گرے, وضو کرنے سے گرے تو اپنی کسی بھی مطلب حرکت سے وہ بال جدا ہوئے تو ان پر کفارے ہر صورت میں دم نہیں ہے.
منیر بلوچ کہتے ہیں کیا صدقہ فطر پیسوں سے ہی ادا کرنا ضروری ہے, یا اگر کسی کی فوڈ آئٹم کی شاپ ہے تو کیا کھانا کھلانے سے بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا؟
اگر صدقہ فطر اتنی مقدار کا کھانا کسی کو دے دیا ہے نا, مالک بنانا ہوا دے دیا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. زکات میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر فقیر کو کھانا دے دیا ان حقدار کو کہ یہ کھا لو تو زکات نہیں ہوگی, اس کو دے دے, اب چاہے کھائے کھلائے بانٹے بیچے اس کو اختیار ہے تو اس صورت میں زکات ہوگی, قبضہ دے دے. صدقہ فطر میں بھی اس کو قبضہ دے دے, یہ نہیں کہ یہ پلیٹ دے دی ہوٹل میں بٹھا کے یہ کھا لو.
اب اس کا جتنا بھی صدقہ فطر بنتا ہے یہ ہوٹل میں سے مطلب کہ مستحقین کو بلا لے کھانا کھلا دے اور بولے کہ میں نے
کھلا دے گا مسئلہ ہے نا,
یہ تو
مالک بنائے
صدقہ فطر نہیں ہوگا.
جیسے پیکٹ بنا لیے اور کوئی حقدار کو, اب تو آج کل تو پیکٹ بنتے ہی ہے تو یہ پیکٹ دے دے کھانے کے اور وہ حقدار سامنے والا
راشن کے پیکٹ بناتے ہیں, مطلب مال سے دیا جا سکتا,
مال سے
صرف پیسہ ضروری نہیں ہے.
پہلے کرنسی کون سی ہوتی تھی,
ٹھیک ہے
کرنسیاں, اور بعد میں اب تو دور بہت بڑھ گیا, اب تو کاغذ کی چھپی ہوئی نوٹ یہ کرنسی ہے.
سید جعفر کہتے ہیں کیا معتکف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے؟
کیا معتکف کے لیے روزہ ضروری ہے. وہ جو نفل اعتکاف ہوتا ہے وہ تو ایک سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے, جو ہر وقت نیتیں ہم کراتے رہتے ہیں وہ دوسرا ہے. اور جیسے یہ پورے پورے 10 دن کا, مین تو اعتکاف 10 دن کا, 10 دن کے اعتکاف جو رمضان کے آخری میں ہوتا ہے اس پہ روزہ شرط, منت کے اعتکاف میں روزہ شرط ہوتا ہے, قضا اعتکاف میں روزہ شرط ہوتا ہے. تو اس میں مطلب جیسے یہ ان دنوں سارے مہینے کا اعتکاف اس طرح میں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا ہمارے, تو ان میں 20 دنوں کے جو روزے ہیں یہ ان پر شرط نہیں ہے. نہ کوئی بیچارہ بیمار ہو گیا, شریعت نے اس کو اجازت دے دی ہے روزہ نہ رکھنے کی, لیکن اعتکاف میں وہ ہے تو ٹھیک ہے, اعتکاف اس کا نفل اعتکاف ہو رہا ہے, اور بھول کر روزہ ٹوٹ گیا تب بھی ہے اعتکاف. البتہ وہ 10 دن والا جو معاملہ ہے نا, اس میں بیمار ہو گیا, شریعت نے اجازت دے دی روزہ توڑنے کی, روزہ توڑ دیا, روزہ نہیں رکھا, تو اس کا اعتکاف بھی گیا. ذرا بھول کر روزہ ٹوٹ گیا کسی وجہ سے, تب بھی اعتکاف اس کا گیا.
ابھی آپ نے وہ اعتکاف کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اگر کسی کا بھول سے روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا, تو یہ بھول سے آپ کی مراد کیا تھی؟
بھول سے مطلب یہ کہ
پتا
ساری کا وقت ابھی باقی ہے سمجھ کر کھا لیا, یا افطار کا وقت ہو گیا سمجھ کر روزہ کھول لیا, پتا چلا کہ بعد میں تو بھول دی, بھول کر ہی روزہ ٹوٹا نا. یہ تو ہے نہیں کہ چلو بھول ہے تو روزہ ہو گیا, روزہ ٹوٹ جائے گا.
یہ دعا کر سکتے ہیں کہ مجھے خواب میں اللہ پاک کی زیارت ہو جائے؟
کر تو سکتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ بھی 99 بار زیارت کی تھی, اب زیارت ہوگی تو میں 100 مرتبہ زیارت کیا. یہ کہ بہرحال وہ دعا کر سکتے ہیں, دیدار مصطفیٰ کی بھی دعا تو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ.
نسیم علی ہیں کہ اللہ پاک کا قرب پانے اور روحانیت حاصل کرنے کا کوئی آسان طریقہ بتا دیں.
ایسا بہت کوئی دم آتا ہو تو میں اپنے اوپر ہی کر لوں. اللہ پاک کی محبت تو جو ہر بندے کو ہوتی ہے, ہر مسلمان کو مطلب اللہ کی محبت ہوتی ہے. اب اس میں ہے درجات, کسی کو کم کسی کو زیادہ. محبت کا غلبہ پانے کے لیے ہم ایسی صحبت بھی اختیار کی جائے, اور اب صحبتیں بھی تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے. دور سے لگتا ہے آدمی کہ بھائی یہ پہنچا ہوا ہے, خوف خدا والا ہے, بڑا محب اللہ ہے, پھر اس کے قریب آدمی جاتا ہے, پھر اس کو کبھی غصے میں دیکھتا ہے, کبھی جذبات پہ دیکھتا ہے, کبھی اور معاملات میں دیکھتا ہے, تو وہ پیچھے غصہ سے پیچھے ہٹ جائے گا کہ رونگ نمبر لگ گیا. حالات بہت ہی مطلب عجیب و غریب ہو گئے. یہ کہ دینی کتابیں جو ہیں اس کا مطالعہ بھی مفید ہے, تصوف کی کتابیں خاص کر, یہ محبت بڑھانے اور قرب الہی اللہ کے نزدیک, وہی محبت یہاں میں مراد محبت ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جسم جسمانی اثر تو پاک ہے کہ اس وقت جیسے ہم ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے جسم قریب ہے, وہاں اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو ایسا ہی نہیں کہ ہمارا کوئی اللہ پاک کے ہم یوں قریب ہو جائیں. محبت اللہ پاک کی ہمارے دل میں جتنی زیادہ ہے اتنا قرب الہی زیادہ ہے, یوں سمجھ لیں.
یہ کہہ سکتے ہیں جیسے کوئی حدیث قدسی ہے کہ فرائض کے ذریعے بندہ جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے کسی اور عبادت سے نہیں کر پاتا, تو فرائض کی پابندی کرنے سے اللہ کا قرب مل جائے, زیادہ ملے, یہ
وہ بھی, اور پھر نفل کے ذریعے فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل بھی ادا کرے. سب مین مسئلہ ہے کہ وہ فرائض ادا کرے, بے شک حدیث حق ہے, لیکن بعد میں آگے پیچھے اور کئی روایتیں ہوتی ہیں. سر بندے میں اخلاص ہو, خلوص, اب اخلاص نہیں ہے تو عبادت کارآمد نہیں ہے. اچھا رزق حلال, صدق مقال, اس کے اخلاق اچھے ہوں, اس کا کردار ستھرا ہو. اب بالکل چور چپاٹیا ہے, لوگوں کو مارتا ہے, جھاڑتا ہے, گالیاں نکالتا ہے, اور نمازیں بھی پڑھتا ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, اپنی جگہ پر ہے, تو یعنی کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ وہ سب ملا کر قرب الہی کا ذریعہ بنتے. خالی ایک چیز کو پکڑ لے اور پھر سارے گناہ کرتا رہے, جھوٹ بھی بولتا رہے, دغا بازی بھی کرتا رہے, اور بولے گا یہ قرب الہی مقرب بارگاہ الہی ہے, تو یہ مشکل ہے. بولنے سے نہیں ہوتا, اللہ پاک جس کو عطا کرتا ہے اور جس کو پہچان ہوتی ہے وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ مقرب بارگاہ الہی ہے.
فیصل راؤ کہتے بسم اللہ نام رکھنا کیسا؟
رکھتے تو ہیں اسے، اب اللہ بہتر جانے، پہلے بھی اس پہ کبھی کبھی بات تو چلی ہے. بسم اللہ تو مسجد کا نام بھی بسم اللہ، خرادر میں ایک ہے نا بسم اللہ، پھر بعضوں کا دکانوں کے نام بھی لوگ رکھتے ہیں، بچوں بچیوں کے نام بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ ایسا نام ہے کہ اب بچے یا بچی کو ڈانٹے اور پھر یہ نام لے، یا اس نے پیشاب کر دیا اور یہ نام لے کر بولے، تو یہ میں جو کہنا چاہتا ہوں شاید جو سمجھدار ہوں گے سمجھ گئے ہوں گے، یعنی یہ جمتا نہیں ہے زبان پر کیسے آئے،
بچنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ کیا بلال اشرفی کہتے کیا ہمارا یہ دور قرب قیامت والا دور کہلائے گا؟
قیامت قریب ہے، یہ تو میرے قرآن کریم میں بھی تو ہے.
یہ تو یوں ہے کہ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت یوں بھیجے گئے دونوں ملا کر.
سبحان اللہ.
تو جو علماء فرماتے ہیں وہ یہی ہے کہ چونکہ قیامت کی نشانیاں تین طرح کی بیان کی گئی ہیں، علامت صغرا چھوٹی علامتیں، وہ گزر چکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ عرصے کے بعد، دوسری علامت وسطی درمیان والی علامت، اور تیسری علامت کبرا جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہو کے پھر آگے چلیں گی، ان کا دور بعد کا ہے. تو ان کے کئی علماء کی تشریحات کے مطابق یہ جو دور ہے وہ علامات وسطی کا ہے اور اس کی بھی انتہا کا دور ہے. باقی حقیقت کیا ہے یہ تو غیب ہے، جو اللہ پاک ہی جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کے پیارے جانتے ہیں.
یہ یقینی ہے کہ قیامت آئے گی، یہ ایمان رکھنا یہ شرط ہے، اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا کہ قیامت نہیں آئے گی، یہ نہیں سوال ہی نہیں ہے، مطلب یہ مسلمان کا عقیدہ ہوتا بھی نہیں ہے. قیامت پر مسلمان یقین رکھتا ہے، اور اگر کوئی رکھتا ہے اور مسلمان کہتا ہے کہ میں قیامت کو نہیں مانتا مگر ہوں مسلمان، تو یہ غلط بول رہا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے.
یہ دو نام کے بارے میں آیا ہے، آیات یا آیت اور میخائل، اس نام کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا کہتے ہیں آپ، رکھنا چاہیے؟
آیت سے تو مفتی صاحب نے منع فرمایا ہے کہ یہ نام ہمارے اردو میں چونکہ مخصوص ہے قرآن کے ایک حصے کے لیے، تو اس لیے یہ نام نہیں رکھ سکتے. باقی یہ نام شاید مسلمانوں میں معروف نہیں ہے، غیر مسلم قوموں کے اندر یہ شاید نام معروف ہے.
ٹھیک ہے،
دوسرا جو آپ نے کہا ہے
آیت،
آیت سے نہیں دوسرا نام فرمایا نا،
آیت میکائل لکھا ہوا ہے،
خا لکھا ہے شاید، واللہ
میکائل،
میکائل تو بعض کے نام ہوئے ہیں، اگرچہ کہ فرشتوں کے نام پر نام رکھنے سے گریز کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی میکائل نام رکھتا ہے تو وہ منع نہیں ہے، وہ رکھ سکتا ہے.
আমার নাম মোহাম্মদ মুনির খান, আমি আমি আমির আহলে সুন্নাতের কাছে জানার ছিল, নাকে ওষুধ কিংবা পানি দেওয়ার সময় যদি তা গলার ভিতর চলে যায় তাহলে কি রোজা ভেঙে যাবে?
নাক মে দবাই ইয়া পানি ডালতে ওয়াক্ত আগর হালক মে চলা যায় তো ইস সুরত মে রোজা টুট জায়েগা, ইয়ে সওয়াল কিয়া হ্যায় সুরাখ আর পার হ্যায় তো নাক মে দবা তো ডালনে কি ইজাজত হি নাহি হ্যায়, আলবাত্তা ওযু মে জেসে পানি নাক মে چڑھایا یا کلی کی اور پانی دماغ میں چڑھ گیا روزہ بھی یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کلی کی پانی حلق سے نیچے اتر گیا اور روزہ یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور ان صورتوں میں روزے کے روزہ قضا کرنا ہے، ایک روزہ رمضان کے بعد ہی قضا کر سکیں گے. اور جس دن یہ رمضان کے روزے کا یہ مسئلہ ذہن میں رکھے کہ اگر کسی کا روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ بھی گیا تو باقی وقت جو بھی ہے وہ روزے دار کی اس طرح گزارنا واجب ہے، کمپلسری ہے. اب یہ نہیں کہ اب کھائے پیے، وہ نہیں، روزے دار کی طرح رہے.
ناک کے ابتدائی حصے کے اندر یہ پانی اگر لگاتا ہے یا دوائی لگاتا ہے اوپر نہیں چڑھتی تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟
اس صورت میں تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا
جی،
اور اگر واقعی خطرہ بھی نہیں ہے اس کا تو پھر لگانے میں بھی حرج نہیں ہے.
بازوں کی ناک
اصل وہ ڈراپ ڈالتے ہیں ناک میں، وہ خطرناک ہے، وہ تو جانا ہی اندر.
اب انہیلر تو آپ نے منع کیا کہ انہیلر سے نہیں کھینچ سکتا،
وہ اندر جاتا نہیں، چڑھاتے نا ناک میں.
لیکن اگر جیسے کہ عمومی طور پہ جیسے بام ہوتا ہے تو نزلہ وغیرہ ہوتا ہے تو لوگ یوں بام لگا لیتے ہیں اور اس طرف، تو کیا یہ بام، کیونکہ بام کی اسمیل تو یا بام کا جو بھی ہے وہ تو جائے گا تو اسی اندر میں، یا اس کے اثرات جو ہیں وہ ناک کے ذریعے جائیں گے اور وہ اپنا کام کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں روزے دار کو کیا حکم ہوگا؟
خوشبو جائے گی، یعنی خود سالڈ بام اندر
نہیں اس کے ذرات نہیں رہ
ذرات نہیں جا رہے
نا انہیلر اگر ناک میں ڈال کر اگر کھینچتا ہے تو اس کے ذرات جانے کا اندیشہ ہے
انہیلر سب میں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ بام والا انہیلر
ایک پمپ ہوتا ہے وہ پمپ نہیں پمپ تو عموماً منہ میں ڈال کر فریش ہے لیکن ایک
سونگنے کا ہوتا ہے وہ
ہاں اندر میں ڈال کر اس کو سونگتے ہیں تاکہ وہ اس سے بھی اس کی ناک کھلتی ہے
اگر تو کوئی چیز جاتی ہے اس میں تو روزہ ٹوٹے گا اس سے اور اگر کوئی چیز جاتی نہیں ہے اس میں تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا اب اللہ والا مجھ سے کوئی ذرا جاتا ہی نہیں جاتا یہ معلوم نہیں
رمضان رحمت کا سامان رمضان بخشش کا اعلان مدنی مذاکرہ